بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وعظ علم اور خوف کے فضائل پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ اگر اتفاقاً تم شکار میں نکل جاؤ اور اکیلے رہ جاؤ اور اس وقت تم کو شدت سے پیاس لگے کہ تمہارا دم نکلنے لگے، اس وقت اگر کوئی شخص تمہارے پاس ایک پیالہ پانی لائے اور آدھی سلطنت اس کی قیمت بتلائے تو تم اس کو خرید لو گے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ میں ضرور خرید لوں گا۔ پھر ان بزرگ نے جب کہا کہ اگر اتفاق سے تمہارا پیشاب بھی بند ہو جائے اور کسی طرح نہ کھلے اور ایک شخص اس شرط پر پیشاب اتار دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ باقی آدھی سلطنت اس کو دے دو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ باقی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بس تمہاری سلطنت کی یہ قیمت ہے، ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب جس میں آپ اس قدر مست ہو رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کو دنیا کا یہ بھاؤ معلوم ہے، اس لیے صحابہ نے بڑی سلطنت ہونے کے باوجود بھی دنیا کی حوث نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، مگر کھانا کپڑا جو تھا معمول سے بھی کم تھا، کیونکہ وہ حضرات جانتے تھے کہ اصل چیز دوسری ہے۔ ہمارے بعض بھولے بھالے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لڑتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت لے لی، حضرت علی کو نہ دی۔ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کو دعا دیجئے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول ہی سے خلافت دے دی جاتی اور اتنی مدت تک یہ خلیفہ رہتے تو ان کو کتنی لمبی مدت تک تکلیف ہوتی جو اٹھائے نہ اٹھتی، کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان حضرات کو دنیا سے کس قدر نفرت تھی۔ پس ان حضرات نے تو بڑا سلوک کیا کہ اس مصیبت کو آپس میں خود بانٹ لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تکلیف نہ پہنچنے دی۔ اور جو کچھ ان حضرات میں شکر رنجی ہوئی تو اس کے بہت قصے تو غلط مشہور ہیں۔ دوسرے جب دوستی ہوتی ہے تو شکر رنجی بھی ہو ہی جاتی ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو خادموں سے جو کہ آپس میں نہایت درجہ دوستی رکھتے تھے پوچھا کہ تم دونوں میں کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر پھر ملاپ ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری دوستی انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ ذوق شاعر کہتا ہے بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے، بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے، بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے، بے شکایت نہیں اے ذوق محبت کے مزے۔ اور ایک عربی حکیم لکھتا ہے کہ محبت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک شکوہ شکایت رہتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دوستی جب باقی رہتی ہے جبکہ دل میں غبار نہ رہے، اور اگر شکایت نہ کی جائے اور بات کو دل میں رکھا جائے تو تمام عمر بھی دل سے کدورت نہ نکلے گی، اور دل کی بھڑاس نکال لی جائے تو دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دل پسند تھیں، وہ بھی کبھی کبھی ناز کے طور پر روٹ جایا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری خوشی اور ناخوشی کو پہچان لیتا ہوں، جب تم ناراض ہوتی ہو تو اس طرح قسم کھاتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ورب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کہ رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اس وقت آپ صرف آپ کا نام نہیں لیتی ورنہ دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان حضرات میں کوئی بات ہوئی بھی ہو تو وہ عداوت نہیں تھی بلکہ آپس میں ایک دوسرے پر ناز تھا، ہمارا منہ نہیں ہے ہم اس پر اعتراض کریں۔ کانپور میں ایک صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، ایک مرتبہ اتفاق سے میں ان سے ملا، انہوں نے وہی ذکر چھیڑا اور یہ حدیث شریف پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے اصحاب کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے خدا کو برا کہا، اور کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نامناسب الفاظ کہہ دیتے تھے تو وہ ایک صحابی کے برا کہنے والے ہوئے اور جو صحابی کو برا کہے اس کے لیے حدیث میں اس حدیث میں یہ سخت حکم موجود ہے کہ اس نے خدا کو برا کہا۔ میں نے کہا کہ صاحب آپ نے غور نہیں کیا، اس حدیث کے یہ معنی نہیں جو آپ سمجھے، بلکہ اس کے معنی دوسرے ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے اول آپ ایک محاورہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جو شخص میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، تو اب بتلائیے کہ یہ دھمکی کس کے لیے ہے؟ کیا اپنی دوسری اولاد کے لیے بھی یہ دھمکی ہے کہ اگر وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں تو ان کے ساتھ بھی یہی کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دھمکی غیروں کے لیے ہے۔ پس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اصحاب نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں، ان میں سے جو شخص میرے اصحاب کو برا کہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اس کو سن کر وہ کہنے لگے کہ یہ عقل مندی کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب پھر کیا بے وقوفی کی باتیں کہوں؟ اس پر وہ شرمندہ سے ہو گئے تو میں بھی بہت محجوب ہوا۔ اس لیے میں نے اپنا یہ معمول کر لیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی مجھے بلاتا تو اول یہ شرط کر لیتا ہوں کہ تنہائی میں گفتگو کروں گا، کیونکہ عام جلسے میں گفتگو کرنے سے اکثر دوسرا آدمی لاجواب اور شرمندہ ہو جاتا ہے، اور میں اس کو بڑے لوگوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آخر میں نے ان کی شرم یوں اتاری کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عامل ہیں اور مجھ کو نیند کم آتی ہے، اگر آپ پانی پڑھ کر بھیج دیا کریں تو بہت اچھا ہو۔ چنانچہ وہ اس سے خوش ہوئے اور تذکری میں لکھ دینے کا وعدہ کیا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری کر کے دوسرے صحابہ کو برا نہ کہنا چاہیے۔ اور صاحبوں، اس وقت کی سلطنت ہی کیا تھی جس پر کوئی لالچ کرتا؟ اس وقت کی سلطنت یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت گرمی میں چلے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا امیر المومنین کہاں تشریف لے چلے؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے اس گرمی میں کیوں تکلیف کی؟ کسی کو حکم دے دیا ہوتا تاکہ وہ تلاش کر لیتا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان، میدان قیامت کی گرمی زیادہ سخت ہے، اور قیامت میں سوال تو مجھ سے ہوگا نہ کہ دوسرے سے، اس واسطے خود ہی جا رہا ہوں۔ غرض کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ ترقی پر نہ تھے؟ یہ حضرات اس ترقی پر تھے کہ ساری دنیا جانتی ہے، بلکہ مانتی بھی ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ ان کے پاس فٹن تھی، نہ سامان، نہ آرائش۔ واقعہ یرموک جو کہ بڑی بھاری جنگ تھی، ایک شخص اونٹنی پر سوار فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ روزانہ خبر کے انتظار میں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، جنگل میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ معلوم ہوا یرموک سے آ رہا ہے۔ آپ نے جنگ کا حال پوچھا تو اس نے آپ کو نہ پہچانا کہ یہ خلیفہ ہیں، کیونکہ آپ کے لباس وغیرہ میں کوئی شان خلافت اور بادشاہت کی نہ تھی، نہ تاج ہی سر پر تھا، اس لیے اس نے آپ کی طرف کچھ توجہ نہ کی اور اونٹنی دوڑاتے ہوئے مدینہ کی طرف چلا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے اونٹنی کے ساتھ دوڑے جاتے تھے۔ جب آبادی کے قریب آئے تو لوگوں نے پہچانا اور امیر المومنین کو سلام کیا۔ اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ خلیفہ یہی ہے تو اس نے بہت معذرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو قدم بھی اٹھایا ہے ثواب کے لیے اٹھایا ہے، تجھے عذر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہماری حالت ہے کہ جو قدم اٹھتا ہے نفسانیت کے لیے اٹھتا ہے۔ ایک صاحب جو کہ بہت عزت دار تھے مجھ سے فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا ایسا ہو جائے کہ 15 روپیہ میں گزر کر لیا کرے، اور حالت لڑکے کی یہ تھی کہ 15 سے زیادہ کا تو اس کا ایک کوٹ ہی تھا۔ افسوس ہے کہ ہم کو دوسری قوموں کی ریس اور دیکھا دیکھی نے برباد کیا، ہم دوسروں کی حرص کرتے ہیں اور وہ بھی بری باتوں میں۔ انہوں نے ہماری باتیں سیکھ کر گھروں کو آباد کر لیا، ملکوں کو آباد کر لیا، اور ہم ان کی باتیں سیکھ کر اپنی رہی سہی حالت بھی برباد کیے دیتے ہیں۔ دعویٰ ہے قومی ہمدردی کا اور مسلمانوں سے نفرت اس قدر ہے کہ گھر میں رہنا بھی گوارا نہیں، الگ جنگل میں جا کر رہتے ہیں۔ صاحبوں، کیا ترقی اس پر بھی موقوف ہے کہ قوم کے پاس بھی نہ رہا جائے؟ دیکھیے بھوپال کی بیگم صاحبہ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں سے بہت زیادہ ترقی پر ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب رعایا میں سے شادی وغیرہ میں ان کی دعوت کرتا ہے تو قبول کر لیتی ہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ ہمارے روشن خیال سب سے زیادہ دعوت ہی کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ مجھے لکھنؤ کی ایک حکایت یاد آئی کہ وہاں ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک سپتے نے کی۔ مولوی صاحب اس کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک رئیس صاحب ملے۔ پوچھا، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ مولوی صاحب نے بیان کیا، اس سپتے کی دعوت کی ہے، اس سپتے نے دعوت کی ہے، اس کے یہاں جا رہا ہوں۔ تو رئیس صاحب فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، آپ نے تو لٹیا ہی ڈبو دی، کیا سبقوں کی دعوت بھی کھانے لگے؟ مولوی صاحب نے یہ سن کر سپتے سے فرمایا کہ بھائی، میں دعوت میں اس شرط پر چلتا ہوں کہ ان رئیس صاحب کو بھی لے چل۔ اس سپتے نے ان کی خوشامد شروع کی۔ اب تو رئیس صاحب بہت گھبرائے، مگر جب اس نے بہت ہی خوشامد کی اور وہ چار بڑے آدمی بھی اتفاقاً وہاں جمع ہو گئے تھے اور وہ چار بڑے بڑے آدمی بھی دو چار بڑے بڑے آدمی بھی اتفاقاً وہاں جمع ہو گئے تھے انہوں نے بھی بہت کچھ سنا کہ اس غریب آدمی اس قدر خوشامد کرتا ہے اور تم مانتے نہیں، بڑے بے رحم اور سخت دل ہو۔ تو مجبور ہو کر ان رئیس صاحب کو ماننا پڑا۔ آخر اس کے گھر گئے، وہاں آ کر دیکھا کہ تمام گھر میں فرش کیا ہوا ہے اور سختے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں پکڑتا ہے۔ آخر کھانا کھلایا گیا اور خود سارے سختے غلاموں کی طرح کھڑے رہے۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو رئیس صاحب نے کہا کہ حضرت، واقعی میں غلطی پر تھا، آج مجھے معلوم ہوا کہ عزت غریبوں کے ساتھ رہنے میں ہے، میں نے آج تک یہ تعظیم نہیں دیکھی تھی جو ان لوگوں نے کی۔ سچ یہ ہے کہ محبت کے لوگ یہی ہیں اور رئیسوں کو جو کچھ عزت نصیب ہوتی ہے اپنے نوکروں ہی میں ہوتی ہے، لیکن ان کی تعظیم بھی صرف ظاہری ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ نوکر خوف کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں، جیسے بھیڑیے کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ غرض، صحابہ نے اس طرح اپنی زندگی گزاری اور وہی حقیقی ترقی تھی۔ تو اگر دنیا میں انہیں ان حضرات جیسی ترقی ہو تو اسلام کو بے شک ترقی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری دنیا کے مال و دولت جمع ہو جانے سے بھی اسلام کی کچھ ترقی نہیں۔ یہ تو اہل دنیا کی شفقت کا بیان تھا۔ اہل دین کے حد سے بڑھنے کا بیان اب ایک شفقت اہل دین کی ہے کہ ان لوگوں کو جوش اٹھتا ہے کہ جس طرح ہو سکے قوم کی اصلاح ہو جائے۔ اس کوشش میں طرح طرح کی مشکلیں ان کو پیش آتی ہیں۔ اول تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، دوسرے بعض وقت دین کی بھی خرابی ہو جاتی ہے کہ اس کے اہتمام میں بعض ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تیسرے، کسی کے بہت پیچھے پڑنے سے اس کی عداوت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ کے دربار میں طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ مجھے تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے، اور ان کے پاس کوئی مسجد وغیرہ کے چندے کی فہرست لے کر آتا اور دستخط کرنے کی درخواست کرتا تو فرماتے کہ میاں، کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے، مسجد یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو کچی دیوار اٹھا کر بنا لو۔ اگر وہ کہتا کہ حضرت کچی دیواریں گر جائیں گی تو فرماتے کہ میاں، پکی دیواریں بھی آخر ایک دن گریں گی، جب یہ گر جائیں گی کوئی دوسرا بنا دے گا، تم قیامت تک کا بندوبست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے، تو بوجھ اسی قدر اٹھاؤ جو تم سے اٹھ سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے کو ذلیل نہ کرے۔ اگر صحابہ اس حدیث کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ فرماتے تو آج کل کے روشن خیال اس کا یہ مطلب سمجھتے کہ مومن کو پھٹا کپڑا نہ پہننا چاہیے بلکہ خوب بن سنور کے عمدہ پوشاک میں رہنا چاہیے۔ لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر مطلب حل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کا ذلیل کرنا یہ ہے کہ اتنی مشقت اٹھائے جس کی طاقت نہ ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام کی تعظیم ذلت اختیار کرنے سے روکتی ہے۔ مگر آج کل روشن خیالوں نے ذلت کو مولوی ہونے کا اثر سمجھ لیا ہے، حالانکہ مولویوں سے زیادہ یہی لوگ ذلت کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک قصبہ ہے، وہاں بھی اور قصبوں کی طرح یہ رسم ہے کہ شادی میں دلہن کے میانے پر بکھیر ہوتی ہے، اس بکھیر کو بھنگی اٹھاتے ہیں۔ چند روز ہوئے وہاں شادی ہوئی اور اس موقع پر آج کل کے ایک روشن خیال بھی تھے، انہوں نے بھنگیوں کے ساتھ مل کر بکھیر کے پیسے جمع کیے، شاید تین چار آنے پیسے ان کے ہاتھ لگے، کیونکہ صاحب جب انگریزی مدرسوں کے چندے کے واسطے یہاں تک گوارا کر لیا جاتا ہے تو اگر کوئی مولوی اسلامی مدرسوں کے لیے چندہ جمع کرے تو اس کو بھیک مانگنا کیوں کہا جاتا ہے، اس کو ذلت کیوں بتلایا جاتا ہے۔ پھر جب نماز کا وقت آیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک غریب نے ان کی خبر لی، کہا کہ تم ہماری جماعت سے الگ ہو جاؤ کیونکہ تم ناپاک ہو۔ انہوں نے کہا، میرے ناپاک ہونے کی کیا وجہ؟ ان غریب نے جواب دیا کہ تم بھنگیوں کے ساتھ مل کر پیسے لوٹ رہے تھے، اس وقت تم کو بھی پسینہ آ رہا تھا اور ان کو بھی، اور ان کے ناپاک بدن سے تمہارا بدن مل جاتا تھا، اس وجہ سے تمہارا بدن بھی ناپاک ہو گیا۔ مگر وہ ایسا باہمت تھا کہ اس کو اس سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ پھر جب نیک لینے کا وقت آیا تو وہاں بھی موجود ہوئے، ایک روپیہ آپ کو بھی ملا۔ خدا کا شکر ہے کسی مولوی نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، مگر چونکہ ان بیچاروں کی صورت غریبانہ ہے، وہ ایسے کام نہ کرنے پر بھی بھیک منگے ہیں، اور ان لوگوں کی صورت چونکہ امیرانہ ہے اس لیے یہ بھیک مانگنے پر بھی عزت والے رہے۔ وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی یقینی ہے اپنے وقت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے، کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا۔ بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے، متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو، کاوش اور اضطراب نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3-3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ نشر تین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے فضائل۔ دوسری روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔